غالباً جرمنی کے کون سے شہر میں، وہ ایک میوزیم کے اندر دراہی میں ہے کہ فتح اندلس کے بعد جس موقع پر کہ حضرات آگے بڑھے تھے تو ایک کتابی کے عیسائی کے باغ سے گزرے تھے اور لشکر کو کھانے کی ضرورت پیش آئی تھی، تو مالک نہیں تھا باغ میں، تو لشکر نے جو ہے انگور کھائے اور اتنی مقدار کے اندر وہ دراہیم پوٹلی بنا کر کے وہاں لٹکا دیے تھے کہ بھئی ہم نے اتنی مقدار میں انگور کھائے اس کے دراہیم، اور لشکر آگے بڑھ گیا۔ تو یہ لوگ تو ایسی چیزوں کو بہت یادگار رکھتے ہیں، تو آج تک ان کے میوزیم میں وہاں پر موجود ہے کہ یہ مسلمان لشکر کے اخلاق کریمہ نہ دیکھو، یہ لوگ کسی کی چیز کو ایسی مجبوری کے درجے کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کا سمن چکاتے ہیں، آج تک موجود ہے وہاں میوزیم میں۔ غالباً دیکھی ہوئی دنیا کے پہلی جلد میں فقیر نے اس واقعے کو مفصل لکھا ہے۔ جی، سقائف کا کیا مطلب وہ سمجھو، سقیفہ اس کی جمع، گاؤں کے اندر آنگن میں، چوروں میں، مکان کے دائیں بائیں چھپر نکالے جاتے ہیں، چھاپرا بنایا جاتا ہے، کبھی پترے ڈال کر کے، کبھی گھاس پھوس ڈال کر کے، کبھی کپڑا باندھ کر کے، وہ ہے سقیفہ، جمع سقائف۔ دیہاتوں میں اس کا بڑا رواج ہوا کرتا ہے، دیہات میں جو مکان ہوتے ہیں اس کے آگے پیچھے جگہیں بہت خالی پڑی رہتی ہے، تو لوگ اپنا چھپر نکال لیتے ہیں، گرمی میں باہر بیٹھیں گے، ہکا بازی چلے گی وہاں، پھر بنڈل مارنے کی محفل بھی چلے گی، یعنی وہاں بیٹھ کے گپاٹے ٹھوکیں گے اس طرح وہاں، اس کے لیے یہ سب چھپر اوپر نکالتے ہیں، اور خاص طور پر بوڑھے اور نورے لوگ وہاں جو ہے ان کی محفلیں لگی رہتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کوئی آدمی نکالے عام جگہوں کے اوپر، عام زمینوں کے اوپر، تو جائز ہے۔ اس کا جواز بتلانے کے لیے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا، تو اپنے مکان کے آگے پیچھے دائیں بائیں زمینوں کے اوپر اس طرح چھپر بنانے کی گنجائش ہے۔ جی، سعیدہ ابن کعب ابن خزرج نام کا ایک شخص گزرے ہیں، ان کی طرف منسوب کر کے یہ سقیفہ بنو سعیدہ کہلایا، کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ سقیفہ بنو سعیدہ کے اندر بیٹھے تھے۔ یہ ہے استدلال کہ بھائی اس طریقے سے بیٹھنا جائز ہے، اور یہ زمین عام مشترکہ سب استعمال کرے، اور وہاں چھپر بنانے سے کسی کا کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے، کسی کو ایزا بھی نہیں ہوتی، کسی کا حق بھی نہیں دبتا ہے۔ وہ قدیم زمانے میں دیہاتوں میں ایسی چیزیں بہت عام تھی، اب تو دیہات والے بھی سینٹی میٹر پر زمین ماپنے والے بنتے جا رہے ہیں، ابھی بھی بہت سے دیہاتوں میں یہ رواج ہے، مکان کے آگے پیچھے چھپر نکال لیتے ہیں، چھپرا بنا دیتے ہیں، اور کسی کو ہر ایک ایسا کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ پھر اسی جگہ کے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت بھی ہوئی تھی سقیفہ بنو سعیدہ کے اندر۔ جی، ذرا سند دیکھیے تو بھائی، اخبرنی ابن وہب عبداللہ المصری ہے، برابر ان کے دو استاد ہیں، دھیان سے دیکھیے، حدثنی مالکن، ایک استاد ہے امام مالک المدنی صاحب موطا رحمہ اللہ، برابر، واخبرنی یونس، دوسرے استاد ہے یونس ابن یزید علیلی، یہ دو استاد ہے ابن وہب کے، دیکھ لیا. اب عجیب بات یہ ہے کہ دونوں استاد کے استاد امام ابن شہاب زہری ہے، یعنی امام مالک بھی یہ روایت امام ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں اور یونس ایلی بھی یہ روایت جو ہے امام مالک سے نقل کرتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ ابن وہب نے امام مالک سے جب امام ابن شہاب کی سند سے روایت نقل کی تو وہاں حدثنی کا لفظ ہے، اور یونس والے طریق کے اندر اخبرنی کا لفظ ہے، اور یہ امام ابن وہب کا بڑا اہتمام تھا کہ اگر استاد نے حدیث شریف پڑھی تو حدثنی صراحتن نقل کر دے دے، اور طالب علم نے پڑھی تو اخبرنی صراحتن نقل کرتے تھے. یہ ان کے احتیاط اعلیٰ کو دیکھیے، اس لیے امام نے یہ ہا کر کے تاویل کیے یہاں پر. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پتہ چلا کہ انصار سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہوئے ہیں امیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا، چلو تو ہم سیدھے وہاں پہنچ گئے، اور بڑی حکمت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر سب لوگوں کی بیعت کروائی حضرت عمر نے. چلو، خوشبہو، دیکھیے یہ مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھو. پرانے زمانے کے اندر لکڑی کے مکان بنتے تھے، اور آپ جیسے مالدار لوگ کیا کرتے، دیوار بناتے پکی اور پھر اوپر لکڑی چلاتے، چھت میں، پہلے فلور میں، دروازے میں، کھڑکی میں. اور غریب لوگ کیا کرتے تھے، پوری لکڑی اور دیوار کی جگہ پر بانس کو ایک میں سے دو کر کے، کامڑے کہتے تھے اس کو، وہ لگاتے تھے دیوار کی جگہ کے اوپر. اب ایسی ضرورت کہاں پڑتی ہے، مثلاً آپ نے دیوار بنائی اور آپ کے پڑوس میں آپ کا پڑوسی بھی مکان بنانا چاہتا ہے، وہ کہنے آوے کہ بھائی تیری دیوار پر میرے مکان کی لکڑی رکھنے دینی، خاص طور پر وہ بیچ والی، یہ جو یہ ہے بیم کہلاتا ہے، تو بیم کی جگہ قدیم زمانے میں لکڑی ہوتی تھی، تو کہا میری لکڑی میرے مکان کی تیری دیوار پہ رکھ دوں، یا یہ کہ تیری جو لکڑیاں ہیں اس کے اندر میری لکڑی گھسا دوں تاکہ مجھے الگ سے نیا خرچہ نہ کرنا پڑے اور کم خرچ میں میرا کام چل جاوے، اس طرح کوئی مطالبہ کرے لکڑی رکھنے دینے کا، تو اس کا شرعی حکم کیا؟ یہ بات بتلانے کے لیے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. تو اس سلسلے کے اندر بغیر پڑوسی کی اجازت کے اپنی لکڑی، اپنی کڑیاں، اس کو کڑی کہتے ہیں جو لکڑیاں اوپر چھت میں استعمال ہوتی ہیں، پڑوسی کی دیوار میں ڈالنا ظلم ہے. اجازت لی نہیں اور دادا گیری کر کے ڈال دی، یہ ظلم ہے. اور اگر اجازت لے کر کرے تو یہ شکل جائز ہے، اس کی گنجائش ہے. اب یہاں مسئلے کے اندر کچھ تفصیلات ہیں. پہلی بات اس کے اندر یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ایک تو ہے اخلاقی پہلو کہ بھائی آپ کا پڑوسی ہے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو، تو آپ پڑوسی کو کڑی ڈالنے کی اجازت دو، اخلاقی پہلو ہے. لیکن بعض مرتبہ خطرات کیا رہتے ہیں کہ آپ کسی کو اخلاقاً آج اگر دیوار میں کڑی ڈالنے کی اجازت دیں گے تو آئندہ چل کر کے وہ استحقاق کا مدعی بنے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میرا اس میں حق بنتا ہے، میرا اس کے اندر استحقاق ہے. اس کا بھی خطرہ لگا رہتا ہے. تو یہ چیز ذرا سنبھل کر کے کرنی چاہیے، احتیاط کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کرنی چاہیے. اور اس کے اندر جو ہے پوری بات واضح کر کے اس طرح معاملہ کرنا چاہیے. اس میں یہ خطرات اب آج کے زمانے میں ایک نئی شکل میں آیا ہے. وہ کیا ہے نئی شکل؟ کہ دیوار کے اندر بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرنے آتے ہیں کہ بھئی میری دیوار ہے تو اسی دیوار کے ساتھ پڑوسی اپنی چھت بڑھا دیتے ہیں. بعض لوگ تو باقاعدہ کہنے آتے کہ بھئی آپ لوگ سلیب بھر رہے ہو، سلیے نکالنا ذرا، تاکہ ہم جب سلیب بھرنے والے ہوں گے تو تمہارے سلیے کے ساتھ سلیے جوائن کر کے اپنا سلیب بھریں گے، یعنی تمہارے بیم کالم کے اوپر ہمارے سلیب کا مدار ہوگا. یہ ایک نئی شکل ہے. اور پرانے زمانے میں اس طرح لکڑی جو ہے رکھنے کی اجازت مانگنے کا رواج تھا. تو اخلاقی طور پر یہ کام اگر تم کر دو تو یہ چیز بہت اچھی ہے، لیکن یہ کوئی زبردستی کا مسئلہ نہیں ہے. مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یہی امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ تمہیں ٹھیک لگے تو اپنے پڑوسی کو اس طرح لکڑی رکھنے کی اجازت دے دو. اور بعض حضرات نے اس کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے. چلو. صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع دار داره ان يغرزه شبهه في تجاره. ثم يقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه ما لي اراكم عنها معرضين والله لا ارمين بها بين اكتافكم. دیکھو عہدہ جو ہے نا یہ اس کے لائق حضرات ہی کو دیا جاتا ہے. اب ایک آدمی بہت نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، بزرگ ہے، سائم قائم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے اندر عہدہ نبھانے کی بھی صلاحیت ہو. عہدہ نبھانے کی صلاحیت ایک مستقل خداداد نعمت ہے، وہ الگ چیز ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. اور بہت سے قلیل عبادت کرنے والے لیکن عہدے چلانے میں بڑے ماہر ہوا کرتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھ ذہن میں رکھ کر اب حدیث سمجھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی یعنی پڑوسی اپنے پڑوسی کو منع نہ کرے کہ وہ اپنی دیوار کی یا چھت کی لکڑی اس کی دیوار میں لگاوے. اخلاقی طور پر منع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو لگانے دینا چاہیے. حدیث شریف پوری ہو گئی. اس کے بعد ایک واقعہ سمجھو. مروان اپنے دور امارت کے اندر مدینہ سے مکہ حج کرنے کے لیے گئے. مروان نے سوچا کہ میں مدینہ میں اپنا نائب گورنر کس کو بنا کے جاؤں، تو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا مدینہ منورہ کا گورنر. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لائن کے آدمی نہیں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کو گورنر بنا دیا مدینہ کا. چند دنوں کی گورنری آئی تو آپ جو ہے سر پر لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھاتے تھے اور بازار کی طرف نکلتے تھے، اور بیچ بازار میں جا کے کیا اعلان کرتے، امیر المومنین آ رہے ہیں ہٹو، امیر المومنین آ رہے ہیں ہٹو، اس طرح باقاعدہ آواز لگا رہے تھے، اعلان کرتے جاتے تھے تاکہ سب لوگ دیکھے. उस जमाने की ये बात है जो अब आगे वाला जुमला आ रहा है वो कि मरवान ने जब आपको आरजी तौर पर अमारत खिलाफत सौंपी थी उस जमाने के अंदर आप जो है ये हदीस शरीफ सुना करके लोगों में ऐलान करते थे, क्या फरमाते थे, माली अराकुम अनहा मुअरिदीना, कि मैं तुमको ये हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ कि भाई पड़ोसी आदमी अपने पड़ोसी को लकड़ी रखने से मना न करे, मैं तुम तो एराज करते हो इस हदीस से, अमल नहीं करते हो इसके ऊपर, वल्लाही खुदाए पाक की कसम, लअर्मियन्न बिहा बैन अक्ताफिकुम, मैं तुम्हारे कंधों के ऊपर इसको जरूर मारूंगा, मैं जरूर उसको तुम्हारे कंधे के ऊपर मारूंगा। दरअसल अभी इस जुमले को समझना, इस जुमले के अलग अलग मतलब है। हुआ ये था कि जब हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने मजमे के सामने ये हदीस बयान फरमाई तो मजमे का चेहरा एकदम बदल गया और लोगों ने सर झुका लिया। क्यों सर झुका लिया? कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने ये हदीस सुनाई शरई मसले के तौर पर, शरई कानून के तौर पर ये हदीस सुनाई, हालांकि ये हदीस शरीफ के अंदर शरई मसला नहीं है, अखलाकी तालीम है, पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक की तालीम है। अब कौन हजरत अबू हुरैरा के सामने मुआरजा करे? इसलिए कि हजरत अबू हुरैरा के सामने मुआरजा करना हदीस से मुआरजा है, जाहिरन हदीस से तो मुआरजा ही होगा, इसलिए किसी ने सामने बोलने की हिम्मत नहीं की, सब ने अपने अपने सर झुका लिए हजरत अबू हुरैरा के सामने। तो उस मौके के ऊपर आपने ये जुमला इरशाद फरमाया था, वल्लाही लअर्मियन्न बिहा बैन अक्ताफिकुम, इसका एक मतलब ये है कि अगर तुम अमल नहीं करोगे हदीस शरीफ के ऊपर तो मैं तुम्हारे गर्दनों के ऊपर लकड़ी लाकर के रखूंगा, तुम्हारे गर्दनों के ऊपर लकड़ी लाके रखूंगा। जैसे कि असातिजा क्या करते, मारते नहीं, लकड़ी रखते और कंधे पर रख छोड़ते, चल सबक सुना तो वो कंधे के ऊपर लकड़ी है तो इससे भी वो डरा सहमा रहता है कि अभी कंधे पर है, कभी उठ करके पीठ पे ना आ जावे, इस तरह वो डरा सहमा रहता है। तो गोया हजरत अबू हुरैरा बहुत मुअक्कद अंदाज के अंदर ये जुमला इरशाद फरमाना चाहते हैं। बाज हजरात कहते हैं कि हदीस शरीफ को मर्जा बना लो, लअर्मियन नबीहा, यानी हदीस शरीफ मैं तुम्हारे सामने जरूर सुनाऊंगा, चाहे तुम अमल न करो, एराज करो, अभी मैं तो हदीस सुना के रहूंगा। ये ताकीद दर ताकीद आप मजमे को बतलाना चाहते हैं। तो यहाँ ये चीज ध्यान में रखने की कि आप पड़ोसी को इजाजत दो तो आइंदा चलकर दीवार में इस्तेहकाक के दावे का ये चीज जरिया बन सकती है, तो कजान आप रोक सकते हो, पड़ोसी को कजान रोक सकते हो, दिया नतन नहीं रोकना चाहिए, अखलाकन रोकना नहीं चाहिए। चलो अब इसके अंदर भी भाई बेहतर बात यह है कि इजाजत लेकर के करे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि कोई जो है खतरा लायक ना हो। इजाजत ले लेने की भाई पड़ोसी मद्दसिल हो आप कहे तो अपने एफिडेविट कर ले कि मैं आपका एहसान मान करके लकड़ी अभी लगा रहा हूँ, दीवार आपकी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मालिक आप ही है, इस तरह उसको इत्मीनान दिलाकर इजाजत ले लो तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसमें भी अखलाकी सूरत में भी जरूरी कब है? जबकि पड़ोसी को जरर न होता हो, वरना पड़ोसी की लकड़ी के साथ लकड़ी रखने में पड़ोसी को ही जरर होता हो कि उसका मकान बैठ जाएगा या उसकी दीवार लकड़ी टूट जाएगी, तो इजाजत नहीं दी जाएगी। बाबू सब बिल खमारी फी तरीकी, रास्ते के ऊपर शराब बहाने के बयान में शराब रास्ते के ऊपर डाल दो, ضرورت کے وقت کے اوپر ایسا کرنے کی گنجائش ہے. ضرورت کے موقع پر راستے کے اوپر شراب بہانے کی گنجائش ہے, چونکہ وہ جلدی سوکھ جاتی ہے, دیر تک رہتی نہیں ہے, شراب جلدی سوکھ جائے گی. اور راستہ مباح عام ہے, راستہ مباح عام ہے, ہر ایک کے لیے استعمال کی جگہ ہے, تو اور وہ سوکھ بھی جلدی جائے گی, اس لیے شراب بہا سکتے ہیں. البتہ نقصان دہ چیز راستے کے اوپر مت ڈالو. مثلا کیمیکل آج کل لوگ راستے پر بہت ڈال دیتے ہیں, کمپنیوں کا ویسٹ کیمیکل جو نہایت مضر ہوتا ہے صحت کے واسطے, وہ لوگ راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا کام ہے. چھلکے ڈال دیتے ہیں کیلے کھا کر کے, اب لوگ پھسلیں گے. تو اس طرح کی چیز مت ڈالو جس سے لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچے, باقی جس میں ایذا نہ ہو. اب جیسے کہ یہ پانی پوری والے پانی اخیر میں بہا دیتے ہیں راستے کے اوپر, تو اس پہ کیا ہے, اندر ذرا ہرا سوکھے دھنیے وغیرہ کی خوشبو نکلے گی, پودینے وغیرہ کی, اور کیا ہوگا, اور سوکھ جائے گا صبح میں دھوپ نکلے گی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض لوگ ایسی چیز کے اندر بھی لڑنے کھڑے ہو جاتے کہ روز کیوں میلے میں پانی دوڑتے ہو. ارے بھائی تمہیں تکلیف ہے کیا, وہ تو سوکھ جائے گا تھوڑی دیر کے اندر. تو اس کو بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. چلو, دراصل روایت امام لائے ہیں شراب کی حرمت والی, کہ جب شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہوا تو لوگوں نے مٹکے مدینہ کی گلیوں میں بہا ڈالے. تو وہاں تو حضرات شورا یوں کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ اس وقت اعلان کرنا بھی ضروری تھا, اس طرح حلال اعلان, کیونکہ لوگوں کی گٹیوں میں شراب پڑی ہوئی, دل دماغ میں شراب رچی بسی ہوئی, تو اس وقت پر اعلان بھی ضروری تھا. بھائی حرمت ہو گئی اس لیے باہر ہے, کیونکہ جس کو پتا نہیں وہ بیچارہ کیا سوچے گا, یہ کیوں یہ شراب باہر ہے, تو اطلاع تو ہو جائے کہ بھائی شراب حرام ہو گئے. ایک اس کے پیچھے علت یہ بھی تھی, دوسری بات اس کے اندر کیا تھی, منظر دکھانا, کہ جو آج تک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی, جب اللہ رسول کی طرف سے حرمت آ گئی تو اس قیمتی چیز کو ہم اللہ رسول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں دیتے, ہم اس کو پانی کی طرح بہا کر کے ضائع کر دیتے. منظر بھی اس وقت کے اوپر جو ہے بتلانا مقصود تھا, اس لیے اس طریقے سے کرنے کی گنجائش ہے. جی, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں قوم میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا, میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ کے مکان میں شراب کا دور چل رہا تھا, ابھی حرمت کا حکم نازل ہوا نہیں تھا. فضیح کی شراب ان دنوں میں بنایا کرتے تھے, گدڑ کھجور, فضیح گدڑ کھجور کی شراب بنایا کرتے تھے لوگ ان دنوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ جاؤ مدینہ میں اعلان کرو, الا ان الخمر قد حرمت, تمام قسم کی شراب حرام کر دی گئی. یعنی اگرچہ بندی تھی اس وقت گدڑ کھجور کی, لیکن ہر قسم کی شراب کی حرمت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے ابا سوتیلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اخرج انس باہر جاؤ. فاہری کہا تمہارے پاس جو شراب ہے نا وہ بھی بہا دو زمین پر. فخرج تمہیں گھر سے باہر نکلا اور میں نے ساری شراب بہا دی تو مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہنے لگی. کتنی مقدار میں ہوگی اندازہ لگاؤ کہ مدینہ کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح شراب بہنے لگی. اور صحابہ کا جذبہ دیکھو کتنی قیمتی چیز انہوں نے پانی کی طرح بہا ڈالی. انہی کے بیچ کے اس کا سمن لے لو, ساری پانی کی طرح بہا ڈالی. بس یہاں تک حدیث ہو گئی کہ دیکھو اس طرح شراب جو راستے میں بہا دی وہ سوکھ جاتی ہے اور کسی کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی نہیں ہے, تو اس کو بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس نقصان دہ کام مت کرو کہ اتنا پانی جھوڑا کہ کچڑ ہو گیا نے لوگ گرنے لگے, ایسی حرکتیں مت کیا کرو. اب صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا, یعنی اس طرح شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو کہ ہمارے جو بھائی شراب کی حرمت سے پہلے شراب پیا کرتے تھے اور پیٹ میں شراب تھی اس حالت میں انتقال کر گئے یا شہید ہو گئے, کیا اللہ کے یہاں ان کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی, اللہ ان کو معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے. اس مسئلے کے اندر جو ہے ہمارے درمیان بحث ہوئی. فقال بعض القوم, بعض لوگ کہنے لگے قد قتل قوم وهي في بطونهم, کا کچھ لوگ ہمارے بھائی شہید ہو گئے اور ان کے پیٹوں کے اندر شراب تھی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا, حرمت سے پہلے جو کھایا پیا اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے. لہذا وہ اشکال دماغ کے اندر سے نکل گیا کہ کوئی حرج نہیں, ان کی مغفرت اللہ کے یہاں ہو جائے گی. چلو بابو افنیت الدواری والجلوس فیہا والجلوس علی الصعودات. افنیہ فنا کی جمع, صحن, آنگن, اوٹلا, یہ سب لفظ اس پر استعمال ہوتے ہیں. سعودات طرقات راستے. دیکھیے اسلام کی وسعت دیکھو کتنی باریک باریک چیزیں بھی ہماری شریعت مطہرہ میں اس کی ہدایات ہے. آج لوگ روڈ بناتے ہیں, ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں, بعض ملکوں میں کیا قانون ہے کہ آپ کو مکان بنانا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اتنی زمین چھوڑنا لازمی, تو ہی مکان کی پرمیشن ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. افریقی ملکوں میں یہ قانون بہت سخت ہے, تو وہاں زمینیں بھی بہت ہیں پاپولیشن کے مقابلے کے اندر, تو وہاں دائیں بائیں ہر ایک آدمی آپ کو ایسا لگے گا کہ منسٹر ہے. آگے گارڈن, سائے دائیں بائیں گارڈن, کمپاؤنڈ اور سب طرح سیکیورٹی لگی ہوئی اور بیچ میں مکان, تو اس طریقے سے. تو یہ کہ یہاں اس باپ کو امام نے چھیڑا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مکان کا جو آنگن ہوتا ہے, مکان کا جو اوٹلا ہوتا ہے, اس کے اوپر جا کر کے بیٹھنا, اسی طریقے سے راستوں کے اوپر جا کر کے بیٹھنا, اس کے مسئلے کو امام نے یہاں پر چھیڑا ہے. پہلی بات سمجھو ترجمۃ الباب کی, اگر گھر کے اندر آدمی کی ضرورت پوری ہوتی ہو تو گھر سے باہر بیٹھنا بالکل غلط, گھر ہی میں بیٹھو, گھر میں آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے تو. اب آج کل جو شاندار بڑے بڑے فلیٹ نے, بڑے بڑے بنگلے, اس میں سیٹنگ روم نے, ڈرائنگ روم نے, گیسٹ روم نے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں, तो उनके लिए कहाँ से गुंजाइश होगी कि बाहर निकल के बैठे, बैठो घर के अंदर। और अगर घर के अंदर जरूरत पूरी न होती हो तो घर से बाहर बैठने की इजाजत है, लेकिन घर के बाहर बैठे तो हुकूक अदा करो, और वो हुकूक हदीस शरीफ में आ रहे हैं। कौन कौन से हुकूक अदा करने चाहिए? नंबर दो, घर के खुले सहन जो होते हैं, घर का आंगन, घर का भाड़ा, जो आपका अपना जाती मिल्कियत का नहीं है, या ही कि आपने उसका कंपाउंड नहीं किया है, तो वहां कोई भी आ सकता है। अब कोई आपको मिलने आना चाहता है तो दूर से पूछेगा, भाई आपकी इनकी जमीन कहाँ तक है? फिर वहां से चिल्लाए, आओ मैं आपके यहाँ, पक्का मिलना सुनेगा, तो उसको आना ही पड़ेगा वहां घर के आंगन तक, तो ही वो इजाजत ले पाएगा। तो आपके घर के आंगन में, बाड़े में, दाएं बाएं में जो जमीन होती है, खुला सहन, वहां कोई भी आ सकता है। तीसरी बात समझो, ये आम हुकूक की चीज है, आम हुकूक आम्मा, सब लोगों के फायदे की चीज है ये, कि भाई जो जमीन आपकी मिल्कियत की नहीं है, आगे पीछे दाएं बाएं, उसमें सब लोगों के हुकूक मुताल्लिक है, इसीलिए वहां कोई भी आके बैठे आराम करे तो उसकी इजाजत है, आप उसको मना नहीं कर सकते। हाँ, आपकी ममलूका जमीन हो तो बात अलग है। और बहुत से हजरात कहते हैं कि इस तरह के मसाइल का तामदार उर्फ पर है, तो भाई आपके गांव का उर्फ क्या है, आपकी बस्ती में उर्फ क्या है, वो देखो कि भाई घर के आगे पीछे दाएं बाएं की जमीन को लोग कॉर्डन कर ही लेते हैं, करो उसको अपनी ममलूका जमीन की तरह इस्तेमाल करो, और दूसरों को मना करते पूरी बस्ती में यही उर्फ है, ठीक है, और उर्फ नहीं है तो ऐसा मत करो। तो इस तरह की चीजों को आम मतन उर्फ के ऊपर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक उसूली मसला भी समझा, दूसरों की चीज इस्तेमाल करने के मुतालिक उसूली बात, हर इंसान को अपनी मिल्कियत में उस वक्त तक तसर्रुफ करने का हक है जब तक दूसरे का हक पामाल न होता हो। अपनी मिल्कियत के अंदर आप तसर्रुफ करना चाहते हो, करो, लेकिन इस तरह करो कि दूसरे की मिल्क, दूसरे का हक पामाल न होता हो, इस तरह इस्तेमाल करो। दूसरे का हक पामाल होता हो तो आपको इजाजत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई जमीनों को अपनी नहीं है, फिर भी खामों का उसको दबाते जाएंगे, लेते जाएंगे, छीनते जाएंगे, और जगह को इतना तंग कर देते हैं कि पूरा महल्ला उससे परेशान, पूरा महल्ला उससे परेशान कि उसने जो है सबकी जमीनें दबा डाली है। महल्ले में कुछ दादा किस्म के लोग ऐसे होते हैं कि वो जमीनें दबाते ही चले जाते हैं, खास करके कॉमन प्लॉट, खास करके नई कॉलोनियों का कॉमन प्लॉट। अब उसमें जो दादा किस्म के वो आके अपने दो पत्रे डाल के, क्या कर रहे हो भाई? वो मेरी कार रखने के लिए तबेला बना रहा हूँ। अखे मेले का ये कॉमन प्लॉट, ने तो उसके अंदर कार अपनी अकेले की रखने के लिए पतरे का तबेला बनाया। फिर एक महीने के बाद दो चार आदमी भी वहां नजर आए, अरे ये क्या? अरे वो तो मेरा स्टाफ यहाँ रहता है। ले, पूरे मेले का कॉमन प्लॉट ने तेरा स्टाफ यहाँ आके रहता है, ये कहाँ के नहीं साहब? हमारे फुकाए किराम तो कॉमन प्लॉट में मस्जिद का मसला भी ना गए कि जब तक पूरे महल्ले वाले सब की इजाजत न हो वहां तक, तो कॉमन प्लॉट में मस्जिद भी मत बनाओ। कोई भी मना करे, भाई हमें नहीं, कॉमन प्लॉट कॉमन प्लॉट, बच्चे खेलेंगे कहाँ, तुम मस्जिद बना डालोगे तो फिर किसी का इंतकाल हो गया, जनाजा वगैरह रखना हो कहाँ रखेंगे, पार्किंग कहाँ करेंगे, ऐसे सवालात अगर खड़े के तो मस्जिद भी नहीं बना सकते। यहां तक मसला है। अब बिल्डर लोग एडवर्टाइज में वादा करते हैं कि हमारी कॉलोनी में मस्जिद भी है और मस्जिद बनाएंगे कॉमन प्लॉट में, और पब्लिक की इजाजत भी नहीं लेंगे, حالانکہ تم نے وعدہ کیا ہے تو جو کامن پلاٹ نہیں ہے وہاں مسجد بناؤ، وعدہ پورا کرو، کیوں کامن پلاٹ میں مسجد بناتے ہو؟ پھر ڈیمولیشن کبھی آتا ہے قانونی طور پر تو چلائیں گے کہ بھائی ڈیمولیشن ہو رہا ہے، ہم بھی بہت سی قانونی غلطیاں کرتے ہیں، سرکاری زمینوں کو غصب کر لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں دوسروں کی زمین کو، یہ بھی تو اچھی چیز نہیں ہے. چلو
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قبضنا أبو بكر رضي الله عنه مسجد النبي في نائله يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نثار المشركين وأبناؤهم يعجبون منهم والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ
وہی مصالحت جو کرائی تھی وہ واقعہ. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضرت ابو بکر نے وہ ہجرت کر کے چلے تھے، پھر ان کو سمجھا بجھا کے لے آئے. وہ لمبی روایت کا یہ ٹکڑا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مکان کے صحن میں مسجد یعنی عبادت کی جگہ بنائی، اس میں نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو وہاں مشرکین کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگاتے تھے اور وہ اس عمل سے تعجب کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ ہی میں تھے. کہاں سے استدلال لائے امام؟ دیکھو کیسے واقعے سے استدلال لائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مکان کے آنگن میں نماز کے لیے ایک جگہ بنائی تھی، تو اس طرح آنگن کے اندر کوئی آدمی اگر تھوڑا بہت کارڈن کر کے جگہ لے لے وے تو چلے، کوئی عرض نہیں ہے. چلو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راستوں پر بیٹھنے سے بچو. اب اسی پر خوب عمل ہو رہا ہے، لوگ بکثرت راستوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور غلط مقصد سے بیٹھتے ہیں راستوں کے اوپر. فقالوا ما لنا بدن، صحابہ نے کہا حضور ہمارے لیے تو بیٹھنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری؟ جھونپڑے جیسے چھوٹے چھوٹے صحابہ کے مکان پہ. اب کوئی ملنے آ گئے تو کیا کرے؟ بیوی بچوں کو باہر بھیج دے؟ نہیں، صحابی خود باہر آ جاتے، راستے پر بیٹھ کے اپنی بات کر لیتے تھے. یہ ہے مالنا بدن کا مطلب. انما ہوا مجالسنا، راستے پر تو ہماری ضروری مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں ہم بات کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روڈ پر بیٹھے بغیر رہ نہیں سکتے تو راستے کا حق ادا کرو. تو پوچھا کہ راستوں کا حق کیا ہے؟ تو کہا نظریں نیچے رکھو. اب تو لوگ نظر دوڑانے کے لیے ہی راستے پر بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل خلاف ہے اس کے. اور لوگوں کو تکلیف دینے سے رک جاؤ. تکلیف دینے کے لیے بیٹھتے، کون گیا کون نہیں گیا، سلام کا جواب دو، امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو. تو اب نہیں عن المعروف کرتے ہیں، امر بالمنکر کرتے ہیں لوگ راستوں کے اوپر بیٹھ کر کے. ایسا ہی ہے بھائی معاملہ. ایک مرتبہ اپنے یہاں مسجد میں ایک نکاح میں، وہاں مسجد میں میں نے بیان کیا تھا، اوٹے پر جو بیٹھے رہتے ہیں اس سلسلے کے اندر، نکاحی کے موقع پر سب لوگ تھے، اور میں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کر کے یہ جو عورتیں گزرتی ان کو دیکھتے رہتے ہیں سب، یہ غلط ہے شریعت کی نظر کے اندر. پھر یہ کہ مسجد کے اوٹے کی بے حرمتی بھی ہے، بدنامی بھی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نکاح ہو گیا، میں نے بیان بھی کر دیا. پھر دوسرے دن رات میں ولیمہ تھا، تو ولیمے میں بھی میں آ گیا، جمعہ رات تھی. تو پہلے مسجد کے اندر بڑے بوڑھوں کی ملاقات ہوئی، تو کہنے لگے بہت خوشی ہوئی کل جو آپ نے بیان کیا نا، یہ سب نوجوان مسجد کے اوٹے پر بیٹھ کے لائن مارتے رہتے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا بیان کیا تھا. خیر پھر میں کھانے کے لیے پہنچا تھا، سب جوان ساتھ میں کھانے بیٹھے، پچیس ایک سال پہلے کی بات ہے. تو جوان کھانے بیٹھے تھے, سب جوان مجھے کہنے لگے کل کا بیان بہت ضروری تھا, یہ سب بڈھے مسجد کے اوٹے پر بیٹھ کر کے سب بڈھے مسجد کے اوٹوں پر بیٹھ کر کے عورتوں کو دیکھا ج کرتے, بوڑھا پہ بھی سدھرتے نہیں. میں نے کہا تو بھائی استغفر اللہ, یہ ان کو مجرم مان رہے, ان کو مجرم مان, کوئی اپنے سر پہ جرم لینے ہی تیار نہیں ہے. یہ یہاں کا لائے فخر واقعہ ہوا تھا, لائی واقعہ. چلو, راستے کے اوپر کنواں کھودنا, مثبت منفی دونوں پہلو سے امام مظالم کو مظالم کی برائی بتلانا چاہتے ہیں. بھائی راستے پر تم کنواں بنا سکتے ہو, اپنی ملکیت کے اندر تصرف کرنا کوئی ظلم نہیں ہے, لیکن راستے پر کنواں اس طرح مت کھودو کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچتی ہو. باقی یہ کہ کنواں کھودو گے تو بڑا نیکی کا کام ہے, مخلوق پانی پیے گی, جانور پانی پیئیں گے, ثواب تم کو ملے گا, بہت اچھی چیز ہے کنواں کھودو. لیکن اس طرح مت کھودو کہ جانے آنے والے بیچارے اندر گر کر کے جان دے دے, ایسا کنواں مت کھودو. چلو, صلی اللہ علیہ وسلم رجل بطریقٍ, عام متن یہ واقعہ لوگ ایک فاجرہ عورت کا ہی بیان کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہو مرد کا بھی یہ واقعہ ہے. جس طرح ایک فاجرہ زانیہ عورت کا ہے, اس طرح زناکار عورت کا ہے, اس طرح مرد کا بھی یہ واقعہ ہے. چلو, بہت سخت پیاس لگی اس کو, تو ایک کنواں دیکھا, کنویں میں اترا, پانی پیا, باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے زبان کو باہر نکال کر کے. یلہث, پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالیے اور گیلی مٹی کو یہ چاٹ رہا ہے, تو اس آدمی کے دل کے اندر نرمی شفقت آ گئی کہ اللہ کیا ہو گیا, یہ جیسی پیاس مجھے لگی ہے ایسی پیاس اس کتے کو بھی لگی ہوئی ہے. اب اس کے پاس کتے کو پانی پلانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا, تو اس نے کیا کیا, کنویں میں اترا, پیر میں چمڑے کا موزہ تھا, وہ پانی سے بھرا. اب بھر کے لے کے کیسے آ گئے, اسی لیے کہ اوپر آنے کے لیے تو دو ہاتھ سے چڑھنا پڑتا ہے, تو اس نے وہ چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر دانت سے دبا لیا اور اوپر چڑھ کر کے آیا, کتے کو پانی پلایا. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. ترجمۃ الباب کیا ہے, بینما رجل بطریق, ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا اور وہیں کنواں تھا, تو راستے کے اوپر کنواں بنانے کا اس بات ہو گیا, اس سے یہ بات معلوم ہوئی. اب عام متن لوگ کتے کو ایک حقیر اور معمولی جانور سمجھتے ہیں, اور ایک کتے کو پانی پلانے کے اوپر مغفرت ہو گئی. یہ واقعہ سن کر صحابہ کو بڑا تعجب ہوا, تو پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول, کیا ہم کو جانوروں کی خدمت میں بھی ثواب ملے گا؟ یہ اینیمل رائٹس کی یہ تنظیمیں کھولتے ہیں, یہ اینیمل رائٹس یہ ہیں, فی البہائی ملا اجرن, کیا ہم کو جانوروں کے معاملے میں خدمت کرنے پر اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر تر جگر والے کی خدمت کرنے میں اجر ملے گا, یعنی جس کے اندر حیات ہے, جس کے اندر زندگی کے اثرات ہے, اس کی تم خدمت کرو گے, اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اور ثواب عطا کریں گے. جی, ایسی چیزیں بیان کرنے کی غیر مسلموں کے مجمع کے اندر, کہ دیکھو اسلام حقوق میں کتنا آگے ہیں. جی حماطت الاذی کیا معنی؟ تکلیف دہ چیز کو زائل کر دینا, ہٹا دینا, دور کر دینا. اس کو امام اس باب کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. بھائی کوئی بھی تکلیف دہ چیز نظر آئے نا تو اس کو زائل کرو, اس کو دور کر دو. آپ بھی تکلیف سے نجات پاؤ گے اور دوسرے لوگ بھی تکلیف سے نجات پائیں گے. حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ ٹرین کے سفر میں تھے, حالانکہ ایک طرف انگریزوں کے کٹر دشمن, لیکن ٹرین کے سفر میں تھے, کوئی انگریز بھی آپ کے ساتھ تھا. وہ استنجے کے لیے گیا تو فوراً آ گیا. حضرت سمجھ گئے قصہ کہ یہ بغیر کیے ہوئے آیا ہے. حضرت نے جا کے دیکھا تو پورا ٹوائلٹ خراب تھا ٹرین کا, اسی لیے وہ انگریز نے استنجا نہیں کیا. تو حضرت مدنی نے اپنے ہاتھ سے پورا صاف کیا اور اس کے بعد آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد فرمائے شاید آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے لیکن فراغت نہیں ہوئی. تو کہا ہاں بہت گندا ہے. کہنے اب جا کے دیکھ لو شاید آپ کی طبیعت کے موافق ہو. تو اس نے جا کے دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا کہ وہ تو بالکل صاف ستھرا ہے. ایسے بنتے ہیں اکابر اولیاء. انگریز کی ایک طرف دشمنی سیاسی میدان میں, ان کے ملک سے بھگانے کے لیے رات دن جد و جہد کر رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ اخلاق دیکھو. جی اور یہاں اپنے بیت الخلا کو ہی دیکھنے آ گئے. ہر ایک کوشش کرے گا کہ مجھ سے جس قدر زیادہ گندا ہو سکے میں کر کے دکھاؤں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا یہ صدقہ ہے. صدقے کا ایک مطلب یہاں پر لے لو, دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے. جس طرح صدقے کی چیزوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, اس طرح کے کاموں سے بھی لوگوں کو فائدہ, تکلیف دہ چیزیں ہٹانے سے. دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے سلامتی ملے گی, اور یہ سلامتی نصیب ہونا تکلیف دہ چیزوں سے یہ بھی صدقہ ہے. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تکلیف دہ چیز ہٹانے کے اوپر صدقے کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے, صدقے کی نیکی ملے گی. پڑھنا ہے بس, میں تیار ہوں پڑھنے.